ارشاد فرمایا کہ مومن انسان محبت کا مرکز ہوتا ہے اور اس شخص میں کوئی خیر نہیں ہے جو نہ تو خود کسی سے محبت کرے اور نہ ہی اس سے لوگ محبت کریں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس فرمان کا مطلب غالباً یہ ہوگا کہ ایک مومن انسان وہ باقی معاشرے کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے گلی اور محلے کے لیے، اپنے شہر اور ملک کے لیے، حتیٰ کہ دنیا میں جس انسان کا اس سے واسطہ پڑے، ان سب کے لیے محبت کا پیکر ہوتا ہے اور لوگوں کے ساتھ محبت کے جذبے کے تحت زندگی بسر کرتا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس شخص کی ذات سے کسی انسان کو نقصان نہیں پہنچتا۔ ایک درجہ تو یہ ہے کہ انسان یہ سوچے کہ میں لوگوں کے ساتھ کیسے بھلائی سے پیش آ سکتا ہوں، اور ایک چیز یہ بھی ہے کہ انسان یہ سوچے کہ لوگ کس طرح میرے شر سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو اگر انسان نے تربیت کرنی ہو تو ان دونوں چیزوں کی فہرست بنا لے۔ لوگوں کے کیسے کام آ سکتا ہوں؟ اللہ نے پیسہ دیا ہے، کس کس کے پاس پیسہ نہیں ہے، اور میں وہ واجب صدقات جو اللہ نے میرے ذمے رکھے ہیں میں کیسے لوگوں پر خرچ کر سکتا ہوں، اور کس کے ساتھ کیا بھلائی ہو سکتی ہے؟ عہدہ اللہ نے دیا ہے، اور اس عہدے کی وجہ سے کتنے ہی لوگ ہیں جو میرے دفتر میں آتے ہیں، اور میں ان کے لیے کیسے بھلائی کا باعث بن سکتا ہوں؟ یہ آدمی سوچے، لکھے، اور پھر لکھ کر جب اسے یاد رکھے گا، اپنی ٹیبل پہ رکھ لے گا، روز اس چیز کو دیکھتا رہے گا، تو اس کی استعداد پہلے سے بڑھ جائے گی اور زیادہ لوگوں کے کام آ سکے گا۔ نتیجہ یہ کہ لوگ اس سے ساتھ محبت کرنے لگیں گے۔ اور اس سے بھی زیادہ ضروری یہ ہے کہ اس کے برعکس جو دوسرا پہلو ہے اس کو سوچے کہ لوگوں کو میں اپنے شر سے کیسے بچا سکتا ہوں۔ مثلا سوچے کہ مجھے شدید غصہ آ جاتا ہے اور غصے میں میں اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ سکتا، تو یہ طے کرے کہ غصے کی حالت میں میں کوئی فیصلہ نہیں کروں گا اور اپنے غصے سے لوگوں کو محفوظ رکھوں گا۔ جس چیز سے غصہ آتا ہے اس چیز سے خود ہٹ جاؤں گا، یا اس چیز کو ہٹا دوں گا، تنہا ہو جاؤں گا، الگ ہو جاؤں گا، لوگوں پر میں اپنے غصے کا اظہار اور نفاذ نہیں کروں گا۔ بچائے اس چیز سے لوگوں کو کہ تنگی کا موجب بنے۔ یہ ذہن میں بات ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں اور اس کے بعد میری تعریف کریں، یہ بھی ایک اخلاقی بیماری ہے۔ اس سے بدتر چیز یہ ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں اور چلیں۔ اچھے کپڑے پہن کے جاؤں گا تاکہ دوسرے کو پتا چلے اور اس کے سینے میں جلن پیدا ہو۔ اچھی گاڑی پہ جائیں گے تاکہ محلے والے دیکھ کر چلیں، میرے دشمنوں کو اس سے آگ لگے۔ یہ سب کے سب رجحانات کبائر میں سے ہیں، کبیرہ گناہوں میں سے ہیں۔ اللہ سے ہمیشہ معافی مانگنی چاہیے، اور دنیا میں اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جن دشمنوں کو آگے جلانے کے لیے جا رہا ہے، معاملہ اس پہ ختم نہیں ہو جائے گا، کل کو وہ دشمن اس سے بڑھ کر اسے جلائیں گے۔ تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ نفرت پھیلے گی۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا مومن انسان وہ تو محبت کا مرکز ہوتا ہے، اور پھر فرمایا کہ اس شخص میں کوئی خیر نہیں ہے جو نہ کسی سے خود محبت کرے نہ اس سے محبت کی جائے۔ تو لوگوں کو اپنے شر سے بھی محفوظ رکھے، حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ نہیں رکھ سکتا، تو تنہا ہو جائے، بالکل الگ کمرے میں زندگی بسر کر لے، وہ تنہائی میں کڑ کے مر جائے، یہ زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ لوگوں کی بد دعائیں لے، اور بجائے اس کے کہ اللہ کی مخلوق قیامت کے دن اس کی شکایتیں اللہ کے حضور میں کر رہی ہو، اور اللہ لوگوں کے حقوق دلانے کے لیے اس انسان کو جہنم میں اوندھے منہ پھینک. پھر قدرتی بات ہے کہ جب لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ اس آدمی میں سراسر خیر ہے، اس آدمی میں شر نہیں ہے، یہ ہمیں تکلیف نہیں دے گا، یہ ہمیں تنگ نہیں کرے گا، تو لوگ اس سے محبت کرنے ہی لگتے ہیں، اور لوگ اس کی صفات سے محبت کرتے ہیں، ذات سے محبت کسی کی بہت کم ہوا کرتی ہے. یہ جذبہ ہوتا ہوگا کسی زمانے میں، اب نہیں ہوتا. صفات سے محبت ہوا کرتی ہے، ذات کی محبت تو کہیں کوئی بہت ہی ہیرا انسان ہو تو وہ اس درجے پہ اترتا. صفات سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ کماتا بیٹا اچھا لگتا ہے، شوہر جب تک گھر میں رقم پیسہ فراوانی سے لاتا رہے تب تک اچھا لگتا ہے، امیر نامور عہدے والے ماں باپ اچھے لگتے ہیں. تو یہ سب محبتیں صفات سے ہیں، ذات سے نہیں. خوبصورتی بھی اچھی لگتی ہے، بڑے گھرانے میں رشتہ اچھا لگتا ہے، مالدار آسامی اور زیادہ اچھی لگتی ہے، اور جس دن وہ خوبصورتی ڈھلتی ہے اور جس دن پیسہ برباد ہو جاتا ہے اور جس دن فاقہ علی عز باللہ یہ نوبت آتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ کس کو کس سے کتنی محبت تھی. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں کہتے تھے کہ لڑکیاں بھولی بھالی ہوتی ہیں، اور جب شادی ہوتی ہے تو یہ اپنا سارا مال اپنے شوہر کے حوالے کر دیتی ہیں. اور لوگوں میں اس بات پر سوچ رہا ہوں کہ قانون بنا دوں کہ بیوی اپنے شوہر کو جو کچھ بھی مال دیتی ہے وہ مال کا لین دین منسوخ قرار پائے اور قانونی حیثیت اس کو حاصل نہیں ہو، اور عورت کا یہ حبا منسوخ کر دیا جائے. کیونکہ شادی کے ابتدائی دنوں میں شوہر بہت اچھا ہوتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو رکھوں حتیٰ کہ یا تو ایک سال گزر جائے یا پہلے بچے کی پیدائش ہو جائے تو وہ جان لیں کہ وہ ایک دوسرے سے کتنا تعلق رکھتے ہیں. تو صفات سے محبت ہوتی ہے، ذات کی محبت تو پھر یہ ہے کہ شوہر معزول ہو گیا، اپنے عہدے سے ہٹا دیا گیا، گھر میں پیسہ آتا تھا اب تنگی ہو گئی. پر اس حالت میں بھی وفا شعار بیوی دوست وہ ساتھ نہ چھوڑیں اور وہ ان صفات کی بجائے اس کی ذات کے ساتھ تعلق رکھیں، یہ محبت بہت کم لوگوں میں رہ گئی ہے اور بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے. لیکن یہ صفات کی محبت کی غنیمت ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس سے محبت کی بھی نہیں جاتی، نہ وہ کسی سے محبت کرتا ہے. تو یہ ایسی زندگی ہو گئی کہ اس نے لوگوں کو خیر نہیں پہنچائی اور نہ لوگ اس کے ساتھ خیر کے رویے میں رہے. تو ارشاد فرمایا یہ مومن کی شان نہیں. الحق و ثقیل، حق اور سچائی یہ بڑی دشوار چیز ہے، تلخ ہے، اور اس کی لذت کا ادراک بڑی دیر میں ہوتا ہے. اور ناحق باطل یہ بڑا آسان ہے، اور اس کا ناگوار ہونا بہت دیر میں محسوس ہوتا ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے اس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سچائی اور حقائق بڑی دیر سے کھلتے ہیں، آہستہ آہستہ صورتحال واضح ہوتی ہے، اور آدمی جب حق کو پہچان لیتا ہے اور اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو بڑی مدت کے بعد جا کر پتہ چلتا ہے کہ اس حق نے اپنا کیا اثر دکھایا، اور باطل اس کے برعکس ہوتا ہے، اور باطل میں فوراً جذبات شامل ہو جاتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں یہ سب چیزیں درست ہیں. اس کو مثال سے یوں سمجھ لیں کہ ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر جو اسے دوا دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ ایک مہینہ پابندی کے ساتھ استعمال کریں گے پھر جا کر فرق پڑے گا. اب یہ آدمی ایک مہینہ صبر کر کے جب استعمال کرے گا تو معلوم ہوگا کہ ڈاکٹر صاحب کی تشخیص اور تجویز کتنی بڑھیا بات تھی. اور ڈاکٹر کے مقابلے میں کسی ایسے کے پاس چلا جاتا ہے جس نے بورڈ تو لگا رکھا ہے ڈاکٹر ہونے کا اور خود وہ صحیح طرح کسی چیز کو جانتا تک نہیں ہے. اب وہ کیا کرتا ہے, کوئی تیز دوا اسے دے دیتا ہے اور جو مرض تھا وہ ایک مہینہ تو چھوڑ ایک گھنٹے میں زائل ہو جاتا ہے. یہ خوش ہوگا کہ ڈاکٹر جو ایک مہینے کا کورس بتا رہا تھا, یہ دوسرے ڈاکٹر صاحب جو حقیقت میں اناڑی ہے, اس اناڑی کی دوا سے ایک گھنٹے میں ٹھیک ہو گئے. حالانکہ اسے پتا نہیں ہے کہ ایک گھنٹے میں جو ٹھیک ہوئے ہیں اس نے اس بیماری کو 10 برس کے لیے بڑھا دیا. حق بھی ایسے ہی ہوتا ہے. سچائی کیا اچھی بات فرمائی ہے کہ اس کی لذت کا ادراک دیر سے ہوتا ہے, دیر میں معلوم ہوتا ہے. حق بسا اوقات, سچائیاں بسا اوقات ایک بہت بڑے درخت کے تنے کی مانند ہوتی ہیں اور بڑے درخت کا تنا دیر سے آگ پکڑتا ہے اور دیر سے ٹھنڈا ہوتا ہے, اور گھاس پھونس ایک دم سے آگ پکڑتی ہے اور ایک دم سے جل کر راکھ ہو جاتی ہے. تو باطل ایسے ہوا کرتا ہے. عوام کی حالت پر غور کریں, جو چیف چیف سے بولنا جانتا ہو لوگ اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں, اور تھوڑے ہی دنوں میں احساس شروع ہو جاتا ہے کہ اوہو اب تک جو چلے ہم اپنے راہبر کو پہچانے نہیں. اور جو اللہ کے بندے اخلاص کے ساتھ باتیں کرتے ہیں, اس اخلاص کا اثر آہستہ 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 ہوتا ہے, حتیٰ کہ 2 سال بعد 3 سال بعد جا کر آپ دیکھیں تو شخصیت سرے سے تبدیل ہو چکی ہوتی ہے, کیونکہ اس کے دل پر اس اخلاص نے اثر کیا مگر دھیمے دھیمے. اللہ کی اس وسیع کائنات میں متعدد مثالیں اس کی موجود ہیں. بادل برسا اور ایک دم سے تیز بارش ہوئی اور سارا پانی بہ گیا, اور ایک گھنٹے کے اندر جل تھل ہو گئی. اور ایک بارش وہ ہے جو ایک ہفتہ لگاتار رم جم رم جم رم جم رم جم ہوتی ہے, اور وہ جو آہستہ آہستہ پانی اوپر سے آتا ہے وہ زمین کی تہ تک پہنچ جاتا ہے. حق اور سچائی ایسی ہوا کرتی ہے کہ اس کا ادراک دیر سے ہوتا ہے مگر وہ پختہ چیز ہوتی. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کتنی ہی خواہشات ہیں لوگوں جن کی تکمیل بہت لمبا غم دے دیتی ہے, کتنی ہی خواہشات جو انسان پوری کرتا ہے تو ارشاد فرمایا کہ اس کے نتیجے میں بڑی طویل دکھ اور تکلیف کی زندگی بسر کرنی پڑتی ہے. خواہشات اس کی تکمیل انسان کہتا ہے جلدی ہو جائے, اور عقل پر غلبہ ہوتا ہے اس جذبے کا, اور اس وقت یہ نہیں سوچتا کہ یہ خواہش آج پوری ہو گئی تو اس کے نتیجے میں جو غم اٹھانا پڑے گا, جو دکھ اور تکلیف اٹھانی پڑے گی وہ کتنی طویل ہوگی. امتحان پاس کرنا ہے اور سر پر یہ دھن سوار ہے کہ کسی طرح ٹاپ کر لوں اور کسی طرح سب سے اچھے نمبر آ جائیں, اور اس کے لیے اس خواہشات میں دب اس خواہش میں دب کے اس مقصد کے لیے بجائے اس کے کہ وہ محنت کرے وہ غیر قانونی ذرائع استعمال کرتا ہے. نقل کر لی, ساتھ نقل لے کے چلے گئے, اور اب تو موبائل ہے, اس کے ذریعے سے نقل آ گئی, ایس ایم ایس کسی نے کر دیا, ہزار طریقے اب تو رائج ہو گئے. یہ خواہشات ہیں نا. ہم نے مانا صاحب ڈگری لے لی, ٹاپ کر لیا, بورڈ میں ٹاپ کر لیا, پورے ملک میں اس سے ایسا نہیں ہے, لیکن جب اس ڈگری کی بنیاد پر جاب لے گا تو اگر کوئی مہذب ملک ہوا تو وہاں پر جو سپروائزر ہوگا وہ دیکھے گا کہ لڑکا کام کیسے کرتا ہے, تو پتہ چلا کہ کام کے معاملے میں صفر ہے, زیرو ہے, اسے کام آتا ہی نہیں ہے, اور ڈگری جو لی ہے یہ جعلی ہے, فراڈ کر کے حاصل کی ہے. تو وہ خواہش جو ٹاپ کرنے کی تھی, ڈگری کی تھی, بجائے اس کے کہ اس کی تسکین جائز ذرائع سے ہوتی, ناجائز ذریعے سے کیا ہے, اب وہ وقت گزر گیا, محنت ہو نہیں سکتی, دوبارہ وقت واپس آ نہیں سکتا, اور ساری زندگی کے لیے مصیبت بن گئی, اور ایک ایک محکمے سے وہ دھتکارا جاتا ہے اور کہیں کوئی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ہوا کرتا ہے کہ جو خواہشات انسان کے دماغ پر چھا جاتی ہیں ان کی تکمیل ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بہت مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ لمبے غم کا باعث بن جاتی ہے، اس کے نتیجے میں دکھ اور تکالیف اٹھانی پڑتی ہیں، بہت زیادہ خواہش پیدا ہوئی اور اس کے نتیجے میں طلاق مانگ لی، غصہ آیا، اس شوہر کے ساتھ زندگی نہیں بسر کرنی، یا اس کے برعکس شوہر کو غصہ آیا اور اس کے دل میں یہ بات اٹھتی ہے کہ اس بیوی سے جان چھڑاؤ، کسی طرح طلاق دے دو، تو ایک دن وہ طلاق دے بیٹھتا ہے یا یہ طلاق حاصل کر لیتی ہیں اور نہ صرف اپنی زندگی تباہ کرتے ہیں دونوں، خدا نہ خواستہ اگر اولاد ہو تو بچوں کی بھی زندگی برباد ہو گئی، یہ خواہش تھی چند لمحات کی اور اس کے نتیجے میں 20-30 سال کے لیے غم اٹھانا پڑ گیا۔ اس لیے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سمجھانا چاہتے ہوں گے غالباً لوگوں کو کہ ہر خواہش ایسی نہیں ہوتی کہ بغیر سوچے سمجھے اسے پورا کر لیا جائے، بہت سی ایسی چیزیں آپ اپنی ذاتی زندگی پر غور کریں تو انسان کو سمجھ آتی ہے کہ یہ خواہش نہ پوری ہوتی تو کیا تھا، بہتر سے بہتر، حتیٰ کہ تعیشات کے درجے کی زندگی گزارنے کی خواہش، اس کے لیے پیسہ چاہیے، پیسہ جائز اور حلال ذرائع سے اتنا آ نہیں رہا، حرام میں پڑ گئے اور حرام کے مال کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس سے جو خون بنا اولاد کا، گھر والوں کا، اس خون نے دماغ کو سوچ دی، تو حرام کا خون تھا نا، سوچ بھی غلط، حرام کو ہی سوچے گا دماغ، اور ان خواہشات کا جو خمیازہ اسے بھگتنا ہے اور جو قیمت اس نے ادا کی ہے وہ پوری نسل کی بربادی ہے۔ اس لیے آدمی کسی بھی خواہش کی تکمیل سے پہلے اس کے مضر اثرات کا بھی اگر جائزہ لے لے کہ اس کے نتیجے میں کیا کیا نقصانات اٹھانے پڑیں گے، تو بہت مرتبہ عقل کام دیتی ہے۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اعمال میں سستی نہ کرو اتنا برباد ہو جاؤ گی، مطلب یہ تھا کہ اعمال جو کرنے ہی ہیں اور اعمال کے ذریعے جو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، نیکی کے کام کرتے رہو کرتے رہو، اس سے نہ تھکنا۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو انسان بڑی آسانی سے نیکیاں کر سکتا ہے، لوگوں سے ہنس کے ملنا یہ بھی ایک نیکی ہے، کسی سے اچھی طرح بات کرنا یہ بھی ایک نیکی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بھی تو ایک نیکی ہے کہ تم اپنے بھائی کے برتن میں ڈول میں پانی ڈال دو، یہ بھی نیکی ہے کہ بس ہے، بھیڑ لگی ہوئی ہے اور بس میں سیٹ مل گئی، اپنے سے بڑے آدمی کو سیٹ دے دے، یہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ ہم لوگ اس کی حقیقت سے ناواقف ہیں۔ لوگوں کو جگہ دے دینا، کسی جگہ بھی، ڈرائیو کر رہے ہیں آپ، ایک گاڑی آپ دیکھتے ہیں اسے راستہ دیا جا سکتا ہے، اسے راستہ دے دینا کچھ معمولی بات ہے، گاڑی روک دینا تاکہ لوگ روڈ کو کراس کر لیں، سڑک کو عبور کر لیں، راستے سے گزر لیں، یہ اس کی دوسری مثال ہے۔ ایک جگہ مجمع ہے اور بھیڑ ہے، کمرے میں آپ صرف گئے اور باقی خاندان نے کسی کو جگہ دے دی، کہ تیسری مثال ہے، دسترخوان پہ آپ بیٹھے ہیں اور لوگ زیادہ ہیں، بیٹھنے کی جگہ نہیں بن رہی، آپ تھوڑا سا ہٹ گئے اور کسی کو اپنے پاس بٹھا لیا، یہ چوتھی اس کی مثال ہے۔ کوئی بوڑھا بڑا کھڑا تھا، کوئی خاتون تھی، ان کو سیٹ دے دی، اس کی پانچویں مثال ہے۔ اتنی مثالیں ہیں اس کی لوگوں کو جگہ دے دینے کی، آپ کو معلوم ہے اس کا کیا اجر ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ جو انسان لوگوں کو جگہ دے گا اللہ اسے جنت میں جگہ دے دے گا. 28ویں پارے میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کو جگہ دے دو اللہ تمہیں جنت میں جگہ دے دے گا. کیا معلوم کون سی ادا اللہ کو پسند آ جائے. اور ایک بات چاہیے ہو کہ اپنے بندے پہ مہربانی کرنی اور اللہ تعالیٰ جنت میں جگہ دے دیں. ایسی اور نیکیاں, دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دینا, دھوپ ہے اور سب پر پڑ رہی ہے, آپ کے پاس سایہ ہے, آپ نے سایہ دے دیا, کسی اور کو درخت کے نیچے کھڑے ہونے کا موقع دے دیا, یہ نیکی کے کام. اس لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نیکی کے کام کرنے سے مت تھکو ورنہ برباد ہو جاؤ گے. قیامت کے دن ایک ایک نیکی کام آئے گی. لوگوں کو پانی پلانا, لوگوں کے مسائل کو سننا اور حل کرنا, خاص طور پہ وہ لوگ جنہیں اللہ نے کسی جگہ پر بڑا اور افسر بنا دیا ہے اور دو چار دس بیس جیسے بھی ہے ان کے کچھ ماتحت ہیں, اس کو چاہیے کہ جو لوگ اس کے پاس آئیں اپنے دفتر کے دروازے ان کے لیے کھلے رکھے اور لوگوں کی بات کو سنیں. اور اگر ویسے نہیں کرے گا تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو مسلمانوں کے کسی کام کا ذمہ دار بنایا گیا اور پھر اس نے اللہ کی مخلوق کو نہیں سنا اور اپنے دروازے بند کر لیے, تو ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ اپنے ہاں قیامت میں جنت کے دروازے اس کے لیے بند کر دے گا. اور دوسری جگہ اس سے بھی زیادہ شدید چیز آئی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے دروازے لوگوں سے بند کر لے گا اللہ تعالی اس کی زندگی میں اس موقع پر اپنی رحمت کا دروازہ بند کر لے گا جس دن خدا کی رحمت کی اسے سب سے زیادہ ضرورت ہوگی. ہم میں سے کون آدمی ایسا ہے جس کو ہر ہر دن تو قرآن صاحب ہر لمحہ اللہ کی رحمت نہیں چاہیے, ہر لمحہ ہر دن ہر گھنٹہ اللہ کی رحمت انسان کو مطلوب ہے. تو یہ افسر سوچیں کہ جن لوگوں کے لیے یہ اپنے دروازے بند کر لیتے ہیں جس دن خدا کی رحمت انہیں چاہیے ہوگی شدید ضرورت مجبوری, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ بھی اپنی رحمت کا دروازہ اس انسان کے لیے بند کر لے گا. ان للقلوب شهوة واقبالا, دیکھو آدمی کا دل کبھی کبھی چاہتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرے. وان للقلوب فطرة, اور کبھی کبھی دل افسردہ ہوتا ہے, اللہ کی عبادت کرنے کو نیکی کرنے کو جی نہیں چاہتا. وادبارا, اور دل پلٹ جاتا ہے. جب تمہارا دل چاہے کہ اللہ کو یاد کرو, غنیمت جاننا اس موقع کو اور خوب اللہ کو یاد کرو. ودعوها عند فطرتها, اور جب دل بھر جاتا ہے کبھی کبھی تو اس موقع پر اپنے دل کو چھوڑ دو, اپنے دل کو کچھ سکون کرنے دو, کچھ آرام کرنے دو. ہر آدمی پر یہ کیفیت آتی ہے کہ نماز میں دل لگ گیا, صدقے کے لیے اللہ نے ہاتھ میں کچھ دیا ہے, جی چاہ کے صدقہ کریں, عمرے کے لیے گئے, حج کے لیے گئے. اسی طرح اللہ نے جو عہدہ دیا ہے اس عہدے کے ذریعے سے لوگوں کی بھلائی اور لوگوں کی فلاح و بہبود کا جذبہ غالب آیا. یہ جتنی نیکیاں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا کرتے رہو کرتے رہو, غنیمت جانو اس موقع کو کہ دل خود چاہتا ہے کہ نیکی کرے. عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کسی نے پوچھا نیکی کے متعلق, تو انہوں نے کہا مجھے تو سب سے زیادہ نیکی کرنے کا لطف اس وقت آتا ہے جب دل خود بھی چاہتا ہو کہ میں یہ کام کروں. کبھی کبھی انسان کا جی نہیں چاہتا, حتیٰ کہ فرض نماز پڑھنے کو نہیں چاہتا, لیکن پڑھنی پڑتی ہے, اس سے تو کوئی چارہ کار ہے نہیں, مفر ہے نہیں. اور کبھی جی چاہتا ہے کہ فرض کیا نفل بھی ساتھ پڑھیں، اللہ کی عبادت کریں، کہ جب جی چاہتا ہو خود فرمایا غنیمت جانو، اب کوئی آڑ نہیں رہی، رکاوٹ نہیں رہی۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ جس وقت دل نہ چاہے کبھی کبھی دل کو ایسے بھی چھوڑ دو، تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ فرض میں بھی اگر دل نہ چاہے تو فرائض کو چھوڑ دو۔ روزہ فرض ہے، نہیں جی چاہتا رکھنے کو تو پھر نفس پر قابو پانا چاہیے اور اپنے نفس کو لگام دینی چاہیے۔ اور نفل ہے، نفل پڑھنے ہیں نماز میں، زکوٰۃ ادا کر دی، نفلی صدقہ کرنا ہے، جی نہیں چاہتا تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا دل کو چھوڑ دو، نہیں چاہتا نہ کرو اسے، پھر صحیح۔ ہر وقت جبر کرنا بھی مناسب نہیں ہے، کیونکہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جب جبر کیا جائے تو اس کے نتیجے میں بغاوت پیدا ہوتی ہے اور انسان نفل کو سنبھالتے سنبھالتے اپنے دل کو اتنا خراب کر دیتا ہے کہ پھر فرض پہ بھی طبیعت آمادہ نہیں ہوتی۔ بڑی حکمت کی بات ہے۔ حدیث میں بھی ایک جگہ آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بھی ایسے ہیں کہ دلوں کو فارغ بھی کبھی چھوڑ دینا چاہیے۔ ایسے سمجھ لیجیے جیسے بچہ ہے، اور بچے کبھی کبھی فرض نماز پڑھتے ہیں اور اس کے علاوہ نوافل نہیں پڑھتے، نہیں لی جاتا، نہ جبر کرے، کھیلنے دے اور ترغیب بھی پلاتا رہے۔ ایسے ہی آدمی کے اپنے نفس کا بھی حال ہوتا ہے، جی چاہتا ہے آرام کرے، سکون اختیار کرے، تو یہ آرام کرنا اس نیت سے ہو کہ تھوڑا سا دم لے لیں، تھوڑا سا سستا لیں اور پھر دوبارہ اس کے بعد اپنا کام کریں گے۔ یہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے فرمانے کا غالباً مطلب۔ پھر ارشاد فرمایا کہ دیکھو اللہ کے انعامات سے دشمنی نہ کرو۔ قیل لہ ومن یعادی نعم اللہ نعم اللہ، اور حضرت کون ایسا آدمی ہے جو خدا کے انعامات کا دشمن ہو؟ اللہ کے انعام تو ہر ایک کو اچھے لگتے ہیں۔ تو فرمایا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں علامہ آتاہم اللہ من فضلہ، جب اللہ اپنے فضل و کرم سے کسی کو عنایت کر چکا ہوتا ہے، اللہ نے کسی پہ اپنی مہربانی کی بھی ہوتی ہے، تو یہ اس سے حسد کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں اپنے آپ کو اللہ کے انعامات سے محروم کر دیتے ہیں۔ حسد کس چیز کا نام ہے؟ حسد نام ہے اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنے کا، کہ آدمی ہوا یہ کہتا ہے کہ خدایا اس آدمی کو تو نے یہ چیز دے دی اور یہ تو اس کو ڈیزرو نہیں کرتا، یہ تو اس کا مستحق نہیں تھا، یہ چیز تو مجھے ملنی چاہیے تھی اور مجھے ملتی نہ ملتی، کم سے کم اس کو نہ ملتی۔ تو یہ دبے لفظوں میں خدائی کا دعویٰ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ اللہ تعالی سے بڑھ کر اپنے آپ کو تقسیم کے قابل سمجھنے کا ادعا ہے نا، یہی دعویٰ ہے نا کہ ولیعز باللہ اللہ کو تو تقسیم آئی نہیں اور ہم یوں کریں اور ہم یوں کریں، تو اللہ تعالی کا غصہ اس سے بھڑکتا ہے کہ اچھا بھائی ہم تو تقسیم کر نہیں سکے، تو تم پر جو انعامات کرنے تھے ان سے تو چھٹی کرو نا، باقی ہماری مخلوق ہے ہم جان لیں گے۔ تو یہ اللہ کے انعامات سے دشمنی اس نے کی، خدا کی تقسیم پر اعتراض کیا، نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ انسان خود اللہ کے انعامات سے محروم ہو گیا۔ جتنی بھی چیزیں انسان کے اپنے بس میں نہیں ہیں اور خالصتاً اللہ کی تقسیم ہے، کبھی بھول کے بھی اس پر اعتراض نہ کرنا چاہیے، زبان کا ایک جملہ اللہ کے تمام انعامات سے محرومی کا فیصلہ کرا دیتا ہے۔ کسی سے بھی ہمارے اختیار میں نہیں، ان کے متعلق سوچے بھی نہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے کیوں کیا۔ حسن ہے، یہ کسی بھی خاتون کے اپنے اختیار میں تھوڑا ہی ہے، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے۔ مردوں میں بھی شکل و صورت اللہ کی تقسیم ہے، قد ہے اللہ کی تقسیم ہے، رزق ہے تعالی شانو کی اپنی تقسیم ہے، مقبولیت اور شہرت ہے اللہ کی اپنی تقسیم اور اللہ کے اپنے فیصلے ہیں۔ کبھی بھول کے بھی تمنا نہ کرے کہ اللہ کے ان فیصلوں میں یہ یہ چیزیں ہونی چاہیے تھیں اور یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور یا یہ کہ مجھے یہ چیزیں مل جانی چاہیے تھیں۔ اللہ سب سے زیادہ بہتر تقسیم کرنے والا ہے اور اللہ ہی سب حکمتوں کو جاننے والا ہے، انسان ہر چیز نہیں سمجھ سکتا۔ حل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا نا کہ جن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا ہے بھول کے بھی ان کی تمنا نہ کرو، یہ محاورے میں ترجمہ کر رہے ہیں۔ پھر کریں کیا؟ اللہ نے فرمایا بس اللہ من فضلے، اللہ سے اس کا فضل مانگو کہ اللہ جیسے اور لوگوں کے انعام ہے مجھ پہ بھی انعام ہے، مجھے اپنا فضل نصیب کرنا، مجھ پر اپنی رحمت اور مہربانیوں کی نظر کر، تو اللہ اسے بھی دے گا اسے بھی دے گا، کیونکہ انسان ہر چیز کی مصلحت کو نہیں جانتا۔ تو ایسے نہ ہو کہ حسد کی وجہ سے اپنے ساتھ دشمنی کر کے اللہ کے انعامات سے اپنی محرومی کا فیصلہ خود کروا لے۔ پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین ہاتھ ہیں، اور لوگوں اللہ کا ہاتھ سب سے بلند والا ہے۔ اللہ تعالی کا ہاتھ کیسے ہے؟ بس اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک جگہ آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے اللہ دائیں ہاتھ سے رائٹ ہینڈ سے خرچ کرتا ہے، فقیر کہے ربی الیمین، اور میرے اللہ کے تو دونوں ہی ہاتھ سیدھے ہیں، دونوں ہی رائٹ ہینڈ ہیں اس کے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دن کو بھی خرچ کرتا ہے رات کو بھی خرچ کرتا ہے، اور جب سے اس نے یہ کائنات بنائی ہے تب سے وہ خرچ کرنے کی ابتدا اس نے کی، اور اتنا اب تک کتنا اس کے خزانوں میں کمی آئی ہوگی، اتنی بھی نہیں آئی جتنی سمندر میں سوئی کو ڈالو اور نکال لو اور دیکھو سوئی نے سمندر کا پانی کتنا کم کیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہودیوں کی ایک بات پر بڑا غصے اور غضب کا اظہار فرمایا، اور اللہ نے فرمایا غلط ایدیان ولعنو بما قالو، ان کے ہاتھ تنگ ہو جائیں، کنجوس ہو جائیں، تنگ دست ہو جائیں، اور اللہ کی لعنت پڑے، فتکار پڑے، لعنت کیے گئے ہیں یہ اس جملے کی وجہ سے، یہ جملہ یہ بولتے ہیں، یہ جو کچھ انہوں نے کہا۔ تو اللہ تعالی سے یہ یقین رکھنا اور یہ ایمان مومن کا کہ اللہ خرچ کرتا ہے اور سب سے زیادہ دینے والا وہ ہے، یہ ضروری ہے۔ اور اللہ تعالی سے یہ توقع رکھنا کہ وہ اپنے بندوں کو دے گا، یہ مستحب ہے۔ اور اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے، لفظی ترجمہ کریں، جو اللہ تعالیٰ کو اتنی عزت دیتی ہو جتنا کہ اس کے بندوں کا اس سے مانگنا۔ تو اللہ تعالیٰ کو عزت بندوں نے تو خیر کیا دینی ہے، ولیعظم اللہ اس کی ذات تو مطلقاً معز ہے وہ علی الاطلاق، لیکن سمجھانے کے لیے ہم لوگوں کو فرمایا کہ اللہ کی شان، اللہ تعالیٰ کی عزت، اس کا رتبہ، جو فخر کی بات ہے اس کے لیے، وہ یہ ہے کہ اس کے بندے اس سے مانگیں۔ تو اللہ سے کثرت سے مانگنا چاہیے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ لوگوں سب سے بلند ہے، اور دوسرا ہاتھ کون سا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے وَيَدُ الْمُعْتِي تَلِيهَا، اور دینے والے خرچ کرنے والے کا ہاتھ تو اللہ کے ہاتھ سے ملا ہوا ہے. اس لیے جن لوگوں پر دولت کی حقیقت کھل جاتی ہے، دنیا کی حقیقت کھل جاتی ہے، اور اللہ کے وہ نیک بندے جن کے دلوں کو اللہ نے مال کی محبت سے پاک کر دیا ہوتا ہے، ان کے خرچ کا انداز بالکل الگ ہوتا ہے، کیونکہ ہاتھ اللہ کے ہاتھ سے ملا ہوا ہے نا. تو کہتا ہے یہ مال اللہ کا ہے، تم اللہ کی مخلوق اور اللہ کا کنبا ہو، تم لے جاؤ، وہ دے دیں گے ہم اور خرچ کر دیں گے، اور دیں گے اور کر دیں گے، نہیں دیں گے تو تم بھی بیٹھو، ہم بھی، تم بھی مانگو ہم بھی مانگیں. تو دوسرا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دینے والا ہاتھ، اور اس دینے والے ہاتھ میں کچھ بھی نہ ہوتا تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری روایت آتی ہے وہی کافی تھی کہ ارشاد فرمایا اللہ کے غصے کی آگ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے. ایک بات، اس لیے جب انسان سے گناہ ہو جائے تو چاہیے کہ اللہ کے حضور میں صدقہ بھی کرے، اپنی حیثیت کے مطابق توبہ بھی کرے اور صدقہ بھی کرے. توبہ قبول ہو گئی تو اللہ نے گناہ معاف فرما دیا، اور اس کی پاداش میں جو وبال آنا چاہیے تھا، جو بے برکتی اس کی زندگی میں آنی چاہیے تھی، خرچ کر دے گا، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، تو اس بے برکتی اور وبال سے یہ بچ جائے گا. اسی لیے ایک آدمی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اپنی بیوی کے متعلق کہ ایام کی حالت میں اس کے قریب چلا گیا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ تم اتنا سونا اللہ کی راہ میں خیرات کرو. اس وقت کا روپیہ سونے میں ہوتا تھا، فرمایا اتنی رقم خیرات کرو. حنفی فقہا اس حدیث پہ یہی لکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ ظاہر ہے کہ کبیرہ گناہ تھا، اور وہ کہتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے بتایا ہے صدقہ کرنے کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اس کبیرہ گناہ کو اللہ صدقے کی وجہ سے معاف کر دے گا. یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی آدمی ایسی حرکت کر بیٹھے تو اس کے ذمے کوئی چیز فرض اور واجب ہو جاتی ہے، یہ نہیں. جب وہ پیسہ خرچ کرتا ہے تو کسی غریب کی کوئی ضرورت مجبوری پوری ہو جاتی ہے، اس کے دل سے دعا نکلے گی نا، اور اس کے دل کی جو دعا ہے نا، یہ اللہ کے غصے کو بجھا دے گی، ٹھنڈا کر دے گی، جو اس نے اپنے برے کرتوت اور برے اعمال کی وجہ سے آگ بھڑکائی تھی. تو اس لیے جب گناہ کوئی ہو جائے، جتنا بڑا گناہ ہو جائے، اتنا ہی اپنی توفیق کے مطابق اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے، تاکہ کسی طرح اس گناہ کے وبال سے اپنی زندگی کو محفوظ رکھے. اور دوسری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ جو ہاتھ اللہ کے ہاتھ سے ملا ہوا ہے، اس کے متعلق آپ نے فرمایا وام میت سو، اور لوگو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تمہیں ذلت کی موت سے بچائے گا. سب سے زیادہ ذلت کی موت یہ ہے کہ انسان کفر پہ مرے، بس وہ آخری چیز ہے نا، اور اس سے بڑھ کر عزت نہیں ہو سکتی کہ انسان دنیا سے اپنے ایمان کو محفوظ لے کے چلا جائے. جنت اور جہنم یہ بھی بعد کی بات ہے بھائی، پہلے تو دیکھے خاتمہ کس چیز پر ہوا. اگر ایمان پر ہوا ہے تو کسی دن تو اللہ کے ہاں سے فضل ہوگا، مہربانی ہوگی، اور اللہ اپنے اچھے بندوں سے ملا دے گا، کسی دن تو ہوگا. اور اگر ایمان پہ خاتمہ ہی نہیں ہوا تو پھر تو سب باتیں بیکار ہوگی. تو ذلت کی موت، اس سے بچنا، یہ بھی بتایا کہ خرچ کرو مال کو، ذلت کی موت سے بچ جاؤ. ہمارے معاشرے میں یہ جو دولت کی نامنصفانہ تقسیم ہے، بہت سے مسائل اور تکالیف کی اصل جڑ یہ ہے. پھر تیسرا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وید السائل، اور مانگنے والے کا ہاتھ اسفل، وہ تو نیچے ہی ہے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک نیچے رہے گا. فاستعفوا من السوال ما استطعتم، لوگو مانگنے سے بچنا، جس حد تک ہو سکے مت مانگو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا مانگنے سے اور بتایا کہ جب تم مانگو گے تو اپنے لیے ایک غلط راستہ کھول لو گے. حدیث میں اور بھی آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی لوگوں کو سمجھائی اور آپ نے فرمایا کہ یہ دنیا اور مال اور پیسہ یاد رکھو یہ ایسی چیز ہے جیسے ایک جانور جب کسی کو مانگنے کی عادت پڑ جائے نا پیسے کی بھیک مانگنے لگے تو ارشاد ہے اللہ کی یاکل ولا یشبع کہ اس جانور کی طرح پہ ہو جاتا ہے جو کھاتا جاتا ہے اس کا پیٹ نہیں بھرتا. تو مفت کا مال آ گیا نا مانگنے میں, غیرت تو ویسے ہی مر گئی تھی تو اب جہاں جائے گا استعمال کرے گا. اس لیے جہاں پیسہ بغیر محنت کے آتا ہے وہاں اس کی پہلی زد پڑتی ہے انسان کی اخلاقیات پر اور تباہ ہو جاتی ہیں اخلاقیات. تو جب پیسہ بغیر محنت کے آنے لگے تو آدمی کو چاہیے کہ کڑی نظر رکھے اپنے آپ پہ اور بچائے اپنے آپ کو پیسے کے فضول استعمال سے. اور اسی وجہ سے بڑے بڑے خانوادے پیرزادے جن کے باپ دادا کو دولت اور پیسہ بغیر محنت کے ملتا تھا اور اب تک نسلوں میں جاری ہے, یہ پیرزادے زیادہ بگڑے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ پیسہ محنت کی عوض میں تو نہیں آتا. تو شیطان کو بگاڑ پیدا کرنے کا موقع مل جاتا ہے. حضرت سعید رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح بخاری میں ایک جگہ آئی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ انصار میں سے کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا مانگا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ کوئی بھی چیز کوئی مانگتا تھا تو دے دیتے تھے. اب تا نفذ ما عنده, یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چیزیں ختم ہو جاتی تھی. یہ تو صحیح بخاری کی روایت ہے. ایک جگہ آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز پہنتے تھے استعمال فرماتے تھے اگر کوئی تعریف کرتا تھا تو وہ چیز اٹھا کر اسے دے دیتے تھے. اتنے وسیع ظرف کے اور اتنا کھلا ہاتھ کیوں نہ ہوتا. اس ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ فرمایا ہو اس میں جتنی بھی سخاوت تھی سو تھوڑی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی وہ جو روایت سن رہے تھے آپ, اس کے بقیہ حصہ یہ کہ آپ نے ارشاد فرمایا مانگنے والوں سے کہ ما یکون عندی من خیر, میرے پاس جب بھی کوئی چیز ہو مال پیسہ کوئی بھی چیز ہو تو دیکھو میں کوئی چھپا کے نہیں رکھتا, میں سب خرچ کر دیتا ہوں. البتہ بات یہ ہے کہ میں یستعف یعف اللہ, جو آدمی مانگنے سے بچتا ہے اللہ اسے بچا کر ہی رکھتا ہے, اور جو آدمی صبر کرتا ہے اللہ اسے صبر کی توفیق دیتا ہے, اور جو اپنے آپ کو لوگوں سے بے نیاز رکھتا ہے اللہ اسے بھی بے نیاز رکھتا ہے. اور یاد رکھو ولن تؤتوا عطاءً خیرًا وأوسع من الصبر, لوگو اللہ نے مخلوق کو جتنی بھی چیزیں دی ہیں صبر سے بڑھ کر اچھی اور صبر سے بڑھ کر وسیع چیز کوئی خدا نے لوگوں کو نہیں دی. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ زندگی کا مزہ صبر کرنے میں پایا, فرماتے تھے جینے کا مزہ صبر میں پایا. یا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مراد یہ تھی کہ صبر کیا اور گناہ میں نہیں پڑے تو جو ضبط تھا نا کنٹرول کرنا اپنے آپ پہ تھا اور اپنے آپ کو خدا کی معصیت سے بچانا تھا, لطف آ گیا اللہ کے ساتھ تعلق کا. اور یا امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی کہنے کا مقصد یہ ہوگا کہ جو اپنے آپ کو صبر کیا جمائے رکھا خدا کی عبادت پہ خدا کی اطاعت پہ جان توڑ کر اللہ کے راستے میں اس کی عبادت کی, زندگی کا مزہ آ گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں صبر سے زیادہ اچھی چیز اللہ نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو کوئی چیز نہیں عطا کی, تو جب تم صبر کرو گے اللہ تمہیں صبر کی توفیق دے گا. اس لیے ایک چیز تو یہ ہے کہ سوال نہ کرے, اور ایک چیز اس سے بھی بڑھ کر ہے کہ وہ کوئی دے اسے اور نہ لے اور یہ ظاہر کر دے کہ میں بے نیاز ہوں، مجھے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. محدثین کہتے ہیں ارفع درجہ، یہ سب سے بلند درجہ. لیکن اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے. کچھ بزرگ اور مشائخ تو ایسے تھے جو آدمی جو چیز لے آتا تھا رکھ لیتے تھے، نہ مانگتے تھے نہ منع کرتے تھے، بس وہ کہتے تھے زندگی کا اصول یہی ہے، نہ مانگتے ہیں ہم اور کوئی لے آئے تو واپس بھی نہیں دیتے، قبول کر لیتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ رکھ لیتے تھے اور مانگنا تو ویسے ہی منع. اور وہ کہتے تھے یہ سب اللہ ہی کی جانب سے ہے، تو اللہ کا اعلیٰ جب رزق بھیجے تو ہم کیوں انکار کریں. یہ بھی ایک حال ہے. اور کچھ ایسے تھے جو کسی سے تحفہ وصولی نہیں کرتے تھے، نہیں لیتے تھے. شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے زندگی بھر کوئی آدمی ہمت نہیں ہوتی تھی انہیں کوئی تحفہ دے، نہیں قبول فرماتے تھے مزاج کا بس. یہ بھی ہے وہ بھی ہے، اور دونوں ہی درست ہیں، اپنے اپنے درجے کا حال ہے. یہ الگ بات ہے کہ محدثین اسے سب سے اچھا درجہ کہتے ہیں کہ کسی سے کوئی چیز لینی ہی نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صبر کرتے تھے. جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ انہیں صبر کی توفیق دیتا ہے، اور جو بے نیاز ہوتے ہیں وہ بے نیازی اللہ ان کے دل میں ڈال دیتا ہے. صبر اور شکر یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، آپ ایک کو دوسرے سے الگ نہیں کر سکتے. جس آدمی میں صبر نہیں ہوتا وہ شکر بھی نہیں کر سکتا، جس میں شکر نہیں ہوتا وہ صبر بھی نہیں کر سکتا. جب اللہ تعالیٰ کسی انسان پہ کوئی نام کرے تو ظاہر ہے کہ شکر تو اسے کرنا ہی ہے. صبر کیسے کرنا ہے؟ صبر اس طرح کرنا ہے کہ اس انعام کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرے، اپنے آپ کو بچائے، باندھ کے رکھے اپنے آپ کو. کچھ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے دولت دے دی، گاڑی خرید لی، اللہ کا شکر تو ادا کرنا ہی ہے. اور شکر سے زیادہ ضروری یہ چیز ہے کہ اللہ کے شکر سے زیادہ ضروری یہ بات ہے کہ وہ اس جذبے سے گاڑی نہ چلائے کہ لوگ دیکھیں اور تمنا کریں کہ کاش ہمارے پاس بھی ایسے ہوتا. غلط بات ہے، یہ اپنے آپ کو اللہ کی نگاہ میں گرانے والی بات ہے. اور کون ایسی بیوقوف خاتون ہوگی جو ایسی حرکت کرے کہ شوہر کی نظر میں عزت پاکی نہ رہے. اور دوسری طرف دیکھ لیں کہ جب کوئی مصیبت آ جائے تو بندے کو صبر تو کرنا ہی کرنا ہے، شکر بھی کرے. شکر اس لیے کرے کہ اللہ یہ مصیبت تو آئی لیکن اس مصیبت تکلیف اور پریشانی میں میں نے اپنے آپ کو باندھ کے رکھا اور کوئی جملہ ایسا زبان سے نہیں کہا جس سے کفر آتا، کوئی جملہ اپنی زبان سے ایسا نہیں ادا کر دیا جس سے اللہ تیرا حق ضائع ہو جاتا. تو اس لیے اللہ کی بندگی اس کے دونوں رخ ہیں. جب شکر کا پہلو آئے تو دیکھ لے کہ میں نے صبر کتنا کیا ہے، اور جب صبر کا پہلو آئے تو دیکھ لے کہ میں نے شکر کتنا کیا ہے. یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. اور اصل عبادت اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، آدمی شکر ادا کرتا ہی رہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں عذاب کا ذکر کیا ہے وہاں یہ فرمایا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، لوگو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے اگر تم اللہ کا شکر ادا کرتے رہو اور ایمان لیا. تو ایمان کے بعد سب سے بڑی نیکی شکر کی ہے، شکر کرتا رہے. اور جو اللہ نے جس چیز پر یہ شکریہ ادا کر رہا ہے اللہ کے اس انعام کو اللہ کی معصیت نافرمانی میں استعمال نہ کرے، یہ صبر ہو گیا. اور پھر ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگو لا تعجبوا بحمد الناس ولا بذمہم، لوگوں کی تعریف اور لوگوں کی مذمت دونوں کی زیادہ پرواہ نہ کیا کرو. فَإِنَّ الرَّجُلَ آدمی کا حال یہ ہے کہ ایک بات سے تمہاری خوش ہوگا آج اور کل تمہاری دوسری بات سے ناراض ہو جائے گا. تو لوگوں کا اعتبار نہیں ہے, آدمی عدلتا بدلتا رہتا ہے. اس لیے لوگوں کی تعریف کا بھی بھروسہ نہیں اور لوگوں کی مذمت کا بھی بھروسہ نہیں. ایک درجہ تو یہ ہے کہ آدمی ایسی حرکت نہ کرے جس کی وجہ سے لوگ اس کی مذمت کریں. تکلیف دینا لوگوں کو, دکھ دینا, ناشائستہ حرکتوں کا مرتکب ہونا, اور نہ ایسی حرکت کرے جس کی وجہ سے لوگ اس کی تعریف کریں. ریاکاری کے اعمال تو تعریف کریں گے نا, لیکن اسے پتا ہے میں نے اللہ کے لیے نہیں کیا, اس لیے کیا کہ لوگ میری تعریف کریں. تو لوگوں کا وزن اس کی نظر میں کچھ تو ہے, اور لوگوں کی مذمت کا برا منائے گا تو اس کا مطلب ہے لوگوں کو کچھ تو سمجھتا ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا لوگوں کو ہاں میں نہ نہ میں کچھ بھی نہ سمجھو, چھوڑو اس چکر کو. اس لیے بعض حساس طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ کسی نے ایک جملہ مذمت کا کہہ دیا اور مہینہ بھر اس کا مزاج خراب رہا, اور کسی نے ذرا سی تعریف کر دی ہوا میں اڑنے لگے. یہ دونوں چیزیں غلط ہیں. اصل چیز اتنی ہی سی ہے کہ لوگ جب مذمت کریں, الزام لگائیں, برا بھلا کہیں تو تنہائی میں غور کر لینا چاہیے, ذہن کو فارغ کر کے غور کر لینا چاہیے کہ یہ الزامات لگا رہے ہیں, یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. سچ ہے, اپنی اصلاح کر لے. شکر کرے کہ اللہ نے دشمن کو آئینہ بنا دیا, میری اصل تصویر سامنے آ گئی. مجھے تو بھئی اس خرابی کی خبر ہی نہیں تھی کہ میں اتنا برا ہوں, مجھ میں یہ برائی بھی پائی جاتی تھی. اپنی اصلاح کر لے یا کروا لے. اور اگر خالی ذہن ہو کر تنہائی میں سوچ کر بھی احساس یہی ہو کہ نہیں الحمدللہ یہ برائی نہیں ہے جو لوگ کہتے ہیں, بس اللہ کا شکر ادا کرے, چھوڑے لوگوں. اور یہی رویہ اس سے بڑھ کر اس وقت ہونا چاہیے جب لوگ تعریف کریں, ہمیشہ نفی کرتا رہے اپنی. بس آدمی اپنے آپ کو بچا لے کس طرح لوگوں کی تعریف کے جھپیٹے میں نہ آئے, لوگوں کے اچھا کہنے کو کچھ نہ جانے, اور اپنی نفی کرتا رہے کہ میں کچھ نہیں ہوں. اور نفس جب دھوکہ دے کہ تم میں کوئی تو بات ہے کہ لوگ اتنی تعریف کر رہے ہیں, اسے اللہ کے حوالے کر دے کہ اللہ آپ ہی نے کوئی اچھی چیز رکھی ہوگی جو لوگ میری تعریف کرتے ہیں, میں پروردگار باقی ایسا نہیں ہوں, میں تو وہی ہوں جس کے لیے میں معافی مانگتا ہوں. نہ کرے, ایسی ہی شہرت ہو جاتی ہے. بچائے اپنے آپ کو شہرت سے, اور بچائے اس بات سے کہ لوگ اس کی تعریف کریں. اس لیے کتنی ہی نیکیاں ہیں یہ چپکے چپکے ہو سکتی ہیں, بس آرام آرام سے کرتا رہے, مت دے کسی کو اطلاع. لوگوں سے اجر تھوڑی لینا ہے, اجر دینے والی اللہ کی ذات ہے, لوگ نہیں ہیں, اور رب اللہ ہے, لوگ نہیں ہیں. اور سزا دینے والی بھی وہ اللہ کے ہاں اعمال پہ پرسش ہوگی, لوگ نہیں ہیں. اس لیے ایک حد تک ہی لوگوں کو کے متعلق سوچا جا سکتا ہے نا, اس سے بڑھا کر سوچ لینا کہ اپنے آرام, سکون, نماز, روزہ, سب چیزوں کو برباد کرنے اس چکر میں پڑے ہی نا. یہ ہے جو ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں کی تعریف اور مذمت کی بالکل پرواہ نہ کرو, لوگوں کا کچھ پتہ نہیں ہے, آج خوش ہوتے ہیں کل ناراض ہوتے ہیں, آدمی عدلتا بدلتا رہتا ہے. اور دیکھو قیامت کے دن جو گناہوں کی معافی ہے وہ اللہ نے دینی, یہ ہونا ہی ہے کہ بندہ اپنے گناہوں کی معافی اللہ سے چاہے گا. باقی لوگوں کا حال یہ ہے کہ اللہ تعالی معاف کر بھی دے تو لوگ معاف نہیں کرتے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ قیامت میں اللہ تعالی کے ہاں فیصلہ انسان کی نجات کا کس چیز پر ہوگا. آپ سوچئے اس بات کو, ایمان کے بعد اعمال ہے نا. کیا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جس کے 100% اعمال صحیح ہوں گے ہم اس کو نجات دیں گے؟ یہ تو نہیں آیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فمن ثقلت موازینہ، جس کے نیکی کے اعمال وسنی ہوں گے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 50% نیکیاں اور 50% برائیاں، جب یہ 60% نیکیاں ہو گئیں تو اس بندے کا بیڑا پار ہو گیا. فمن ثقلت موازینہ، جس کے نیک اعمال وسنی ہوں گے، فمن خفت موازینہ، جس کی نیکیاں ہلکی ہوں گی. تو بات 100% پہ نہیں آئی، بات تو ہلکے اور وزنی ہونے پر آئی نا. بس ٹھیک یہی پیمانہ دنیا میں بھی رکھنا چاہیے کہ جس انسان سے نیکیاں زیادہ سے زیادہ ہوتی ہوں، دن میں 90 کام نیکی کے کرتا ہے اور 10 کام گناہ کے کرتا ہے، اچھا ہی ہے بھائی، ٹھیک ہے، انسان ہے، بشر ہے. عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری معصوم تھے، عصمت لوازمات نبوت میں سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت ختم ہو گئی جسے نبوت ختم ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی معصوم نہیں. ہوتی ہیں، ہر ایک سے غلطیاں ہوتی ہیں، جس سے چھوٹی جس سے بڑی. اور جس انسان کے دن میں 90 کام گناہ کے تھے اور 10 کام اچھائی کے تھے، اس کے لیے اللہ نے ہمیں کوئی نگران نہیں مقرر کر دیا کہ ہم ہر آدمی کا جائزہ لیتے رہیں. بچائے اپنے آپ کو لوگوں کی مذمت سے، لوگوں کی عیب جوئی سے، لوگوں کی غیبت کرنے سے. ہاں اچھائی زیادہ ہے تو تعریف کرے، اچھا کہے، برائی زیادہ ہے تو جب تک ضرورت پیش نہ آئے نہ برا کہے. ممکن ہے اللہ اسے توبہ کی توفیق دے دے اور وہ تو چلا جائے جنت میں، اور ہم اس کی برائی بیان کر کر کے کہیں پھنس جائیں اور اپنے اعمال اس کے ہاں ٹرانسفر کر دیں. آدمی کو بچنا چاہیے. اس لیے ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو فرمان ہے نا، یہ بڑی گہری حکمت کی بات ہے کہ لوگوں کو کوئی بھروسہ نہیں. لوگ کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پورے وقت اور اس وقت میں جتنے لوگ بسنے والے تھے سب سے ٹکر لیتے تھے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تھے، کوئی شخص ایسا تھا مکہ مکرمہ میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی تصدیق کرنے والا ہوتا؟ تصدیق تھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ، خدیجہ رضی اللہ عنہ نے. باقی سارا شہر تو مخالف تھا. اور دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ جا کر کئی لوگ اس کے قائل ہوئے، اور وہ بھی قائل کہاں ہوئے؟ بدر برپا ہو گیا، خون بہا، قربانیاں دی. تو حق اپنے آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ منوا لیتا ہے، اور حق اس بات کا محتاج نہیں ہوا کرتا کہ لوگ اس کی تائید کرتے ہیں یا لوگ اس کی تردید کرتے ہیں. اگر کوئی آدمی حق کی تائید کرتا ہے تو اپنی فطرت کے صحیح ہونے کا ثبوت فراہم کرتا ہے، اور کوئی آدمی حق کی مخالفت کرتا ہے تو اپنے دل کے اندھے پن کا ثبوت لوگوں کو دے رہا ہوتا ہے. اس سے زیادہ کوئی معاملہ نہیں. سو انسان جس پر خیر کا غلبہ ہے، 60-70% نیکیاں ہیں، وہ نیکی ہے. قیامت میں اس کی نیکیاں 60-70% ہو گئیں تو معاملہ اس کا صاف ہو جائے گا، اللہ کی خوشی پا جائے گا، اور باقی اللہ اپنے فضل سے معاف فرما دے یا پھر کوئی سزا ہو جائے. اور اگر 60-70% برائیاں ہی ہیں تو بھی جب تک وہ برائی معاشرے کو خراب کرنے والی نہیں، یا جب تک اس برائی کو شرعاً روکنا ضروری نہیں ہے، آدمی اس چیز میں نہ پڑے، نہ بلا وجہ لوگوں کو برا کہے. ایسے نہ ہو کہ لوگ کوئی ایسی نیکی کر لیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے اور آدمی اپنے کی